إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تین بنیادی اصول اور ان کی ادلہ شیخ حسن محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالے کا درس جاری ہے اور اب تک ہم نے مقدمے کے ساتھ پہلے اصل کی ایک متوسط قسم کی تشریح بیان کر چکے ہیں اور آج کے درس میں شروع سے لے کے ابھی تک یعنی مقدمہ تین مقدمے تھے جو جیسے پہلے بیان کیا تھا اور پہلا اصل اس میں جو فوائد ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرا اصل شروع کریں گے. پچھلے دروس سے اب تک جو فوائد میں نے بیان کیے تھے 16 پہلے بیان کر چکے تھے, میں پھر سے دوبارہ جلدی وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک کہ عقیدہ کا علم صرف قرآن اور سنت سے لیا جاتا ہے. نمبر دو انسان اپنی فطرت سے توحید ربوبیت کو اچھی طرح جانتا ہے. نمبر تین سب سے پہلا واجب مکلف پر توحید العبادہ ہے, اور یہ اس لیے بیان کیا تھا کہ جو اشاعرہ ہیں مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلا واجب مکلف پر یعنی عاقل البالغ پر, جب انسان مکلف ہوتا ہے اس پر سب سے پہلا واجب سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے پورے کائنات میں نظر دہرائے اور دیکھے کہ اس کا خالق کون ہے, سوال کرے اپنے آپ سے تجھے کس نے پیدا کیا ہے, کیا آسمان نے, کیا زمین نے, کیا چاند نے, کیا سورج نے, کیا درند نے, کیا پرند نے, کیا نبی نے, کیا ولی نے, کیا فرشتے نے, مختلف سوال اپنے آپ سے پوچھو اور پھر آخر میں یہ اقرار اور یقین کرو کہ تمہارا خالق اللہ تعالی ہے. اور یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ سب سے پہلا واجب مکلف پر یہ نہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے, اس کا رب کون ہے, اس کا خالق کون ہے, اس کا مالک تدبیر کرنے والا کون ہے. یہ تو انسان اپنی فطرت سے ہی جانتا ہے کہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, اس کا مالک, اس کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. بلکہ اس میں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان سب سے پہلے شک کرے پھر یقین کرے, یہ حقیقت کے خلاف ہے. انسان یقین میں ہی پیدا ہوتا ہے, جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام کی فطرت پر, توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیتے, اس کی فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں, جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں اور یا مجوسی بنا دیتے ہیں. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں بھیجا, ان کا جو بنیادی مقصد تھا اور ان کا جو بنیادی پیغام تھا وہ ہے توحید العبادہ کا پیغام, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی معبود نہیں, اور یہی ہے معنی لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نمبر پانچ علم حاصل کرنا, جو ضروری علم ہے اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, اور یہ بنیادی علم ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا علم ہے. نمبر چھ اس علم پر عمل کرنا, جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے. نمبر تین اس علم اور عمل دونوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. نمبر پانچ اور صبر کرنا بھی فرض ہے. اور اس کی دلیل میں شیخ صاحب نے سورۃ العصر کو بیان کیا تھا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن یاد رکھیں علم حاصل کرنا اس پہ عمل کرنا اس کی طرف دعوت دینا اور صبر کرنا اس کے ساتھ یہ قاعدہ ضروری ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دی ہے جتنا آپ کو طاقت دی ہے اس کے مطابق آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے. اور ایک قاعدہ ہے ما لا يتم به الواجب فهو واجب, یعنی جس چیز سے واجب یا فرض پورا نہیں ہوتا الا یہ کہ اس چیز کو ضروری ہونا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہ صبر, اب کچھ لوگ کہتے ہیں صبر کرنا کیا فرض ہے, اگر کوئی صبر نہ کرے تو کیا وہ بھی خسارے میں ہے؟ جی ہاں وہ بھی خسارے میں ہے, کیونکہ صبر کے بغیر نہ تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں نہ آپ عمل کر سکتے ہیں نہ آپ دعوت دے سکتے ہیں, تو صبر تو بنیادی بات ہے. اس لیے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے اور فرض ہے تو صبر بھی فرض ہے. یعنی نماز کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ ستر ڈھانپنا, تو نماز کے لیے کپڑا خریدنا فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. حقیقتاً کپڑا خریدنا فرض نہیں ہے, آپ کو یہ جائز ہے حلال ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کپڑا کوئی بھی نہیں ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس وقت آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا کپڑا خریدے جو آپ کے ستر کو ڈھانپے. تو ما لا يتم به الواجب فهو واجب, جس کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا تو وہ بھی واجب فرض ہو جاتا ہے. نمبر 9 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری فرض ہے. نمبر 10 اللہ تعالی کبھی بھی شرک پر راضی نہیں ہوتا. نمبر 11 یہ جاننا کہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا ہے اور کس وقت ولا البراء الولاء والبراء دوستی اور دشمنی کس وقت نواقض اسلام میں سے ناقض ہوتا ہے, یہ میں تفصیل سے بیان کیا تھا. نمبر 12 یہ جاننا کہ حنیفیہ ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے. نمبر 13 اخلاص کا معنی اور اہمیت کیا ہے. نمبر 14 جن و انس کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر 15 عبادت کا معنی, اگر مطلقاً یہ لفظ استعمال کیا جائے, عبادت کا مطلب ہوتا ہے توحید. نمبر 16 سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہے توحید. نمبر 17 توحید کا مفہوم کیا ہے, یہ جاننا کہ توحید کا مفہوم کیا ہے, توحید کسے کہتے ہیں. نمبر 18 سب سے بری چیز جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ ہے شرک. نمبر 19 یہ جاننا کہ شرک کی حقیقت کیا ہے. نمبر 20 جب دعا کا لفظ بغیر قید مطلقاً استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. نمبر 21 عبودیت بندگی کی قسمیں, یہ جاننا کہ بندگی کی قسمیں کیا ہے. اور یہ بیان کیا تھا کہ دو قسمیں ہیں, ایک ہے کونی اور قہری بندگی جس میں انس جن درند پرند پورے کائنات شامل ہیں, کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اسے کہتے ہیں العبودیہ الکونیہ القہریہ, پوری کی پوری کائنات مجبور ہے اپنے رب کے سامنے, ساری کائنات بندگی کے لحاظ سے. کیوں؟ کہ اس کائنات کا موجود اور خالق اور مالک کو تقدیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ایک بالشت بھی باہر نہیں جا سکتی. اور دوسری قسم بندگی ہے شرعی بندگی, اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں. نمبر 22 اس کی کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ توحید ہے, لیکن اس کی کیا وجہ ہے, یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کا حکم کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ توحید دین کا بنیاد ہے، دین کی بنیاد توحید العبادہ ہے. نمبر دو، یہ انسان کم علم والا، ناقص عقل والا، اگر اسے یہ نہ بتایا جائے کہ سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات توحید ہے، تو عبادت تو کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے گا اور غیر اللہ کی بھی کرے گا. نماز اللہ تعالیٰ کی بھی پڑھے گا اور غیروں کی بھی نماز پڑھے گا، روزہ اللہ تعالیٰ کی بھی رکھے گا اور غیر اللہ کا بھی روزہ رکھے گا، پکارے گا اللہ تعالیٰ کو بھی اور غیر اللہ کو بھی پکارے گا. تو اسے سب سے پہلی بنیادی بات ہے توحید کو جاننا اچھی طریقے سے، اور اس لیے یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ سب سے پہلے توحید کا ہی حکم دیا. نمبر 23، دلیل کو جاننے کی کیا اہمیت ہے؟ کہ شیخ صاحب ہر بات پہ وہ دلیل قول تعالیٰ، وہ دلیل، وہ دلیل، وہ دلیل، وجہ کیا ہے؟ ہر جملے کے بعد دلیل کیوں بیان کی جاتی ہے؟ دلیل کو جاننے کی اہمیت اور فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اطمینان حاصل ہوتا ہے دل کو، دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں جو بھی عبادت میں کر رہا ہوں وہ بصیرت پر کر رہا ہوں اور یہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. نمبر دو، وہ اس یقین پہ ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہی دین حق ہے اور اسی میں حق ہے، اور جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے، چاہے جتنا خوبصورت بھی بنا کے دکھایا جائے. نمبر تین، وہ مخالفین کو رد اور جواب دینے میں سب سے آگے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بنیاد ہے، دلیل ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کبھی جواب نہیں دے سکتا، کبھی مخالفوں کے سامنے وہ نہ تو مناظرہ تو دور کی بات ہے، وہ کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ اس کی بات سچی ہے. اور نمبر چار، جو سب سے اہم بات ہے، کہ دلیل کو جاننے سے اندھی تقلید کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو دلیل کو نہیں جانتے وہ تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. نمبر 24، تین بنیادی اصول کو جاننا، اور ان کو جاننا ضروری اس لیے ہے کہ یہی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے، پورے دین کا نچوڑ ہے. انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کا سارا سارا نچوڑ جو ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ تین سوال ہیں، یہ تین بنیادیں ہیں جو قبر میں، جن کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا. نمبر 25، عذاب قبر، قبر کے نعیم اور عذاب کا ثبوت. کچھ لوگوں نے قبر کا انکار کیا کہ قبر کچھ نہیں ہوتی، برزخ کچھ نہیں ہوتا. اس میں شیخ صاحب نے ثابت کیا ہے کہ قبر بھی ہوتی ہے اور قبر میں برزخ زندگی بھی ہوتی ہے. نمبر 26، فرشتوں کا وجود کا ثبوت، فرشتے موجود ہیں. یہ کہاں سے لیا؟ منکر و نکیر جو سوال کرتے ہیں، یہ تین بڑے سوال کون کریں گے؟ اصول ثلاثہ کے سوال جو ہے یہ کون کریں گے قبر میں؟ فرشتے ہی کریں گے نا. تو فرشتوں کے وجود کا ثبوت، اور جو فلسفی لوگ ہیں انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا کہ فرشتے موجود ہی نہیں، تو ان کے رد میں جب قبر میں یہ انسان مرنے کے بعد چلا جائے گا تو دو فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجے گا، منکر و نکیر، جو اسے بٹھائیں گے اور سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک. نمبر 27، ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ ان تین بنیادی اصول کو جانے. نمبر 28، رب سبحانہ و تعالی کو جاننے کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جانے کہ رب کون ہے؟ اور یہ سوال کرنے والے لوگ کی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم جانے کہ رب کون ہے، صرف عبادت کریں کافی نہیں ہے کیا؟ یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ عبادت کریں اور آپ پتہ آپ کا رب ہے کون. تو رب کو جاننے کے جو فائدے ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے قدر و شان کو جاننا، اور جو اللہ تعالیٰ قدر و شان کو نہیں جانتا وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری, جس نے شرک کیا اسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی, جس نے کفر کیا اسے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی, جس نے بدکاریاں کی زنا کیا سود کھایا اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی, جو والدین کا نافرمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی, اگر وہ قدر جانتا تو کبھی والدین کی نافرمانی نہ کرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ عبادت کرنی ہے صرف صرف اللہ تعالیٰ کے کرنی ہے, یہ سب سے پہلا حق ہے. دوسرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب والدین کی جو شخص جو بدبخت انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور بدسلوکی کرتا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے, چاہے پھر زبان سے نہ کہے لیکن اپنے حال سے وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے سامنے کوئی قدر و شان نہیں ہے. تو سب سے پہلی اہمیت, سب سے پہلا فائدہ ہے کہ یہ جاننا کہ رب کون ہے, رب کے کیا صفات ہیں, رب سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے قدر و شان کو جاننا, اور یہ جاننا کہ یہ جو رب ہے اتنی انعام اور احسان کرنے والا ہے, مجھے پیدا اس نے کیا, رزق وہی عطا فرماتا ہے, میرا مشکل کشا وہی ہے, میرا حاجت روا بھی وہی ہے, میری زندگی اور موت کا مالک وہی ہے, مجھے جتنی بھی مجھ پر انعامات اور احسانات ہیں وہ اسی رب کے دیے ہوئے ہیں, تو اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو رب سے محبت ہوتی ہے. جب یہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا رب ہے جو رحمان رحیم ہے, رحمان ہے اور رحیم بھی ہے, تو اسے امید ہوتی ہے. جب ہم یہ جانتے ہیں وہ پکڑتا بھی ہے, سزا بھی دے سکتا ہے بدکاروں کو, تو ڈر بھی ہوتا ہے. تو محبت, امید اور ڈر دل میں پیدا ہوتی ہے, اور تین سب سے بڑی دل کی عبادات ہیں جو ہر عبادت کی بنیادیں ہیں. عبادت کے تین ارکان ہیں, یاد رکھیں کون سے ہیں, محبت, امید اور ڈر. تو اللہ تعالیٰ کی جاننے سے یہ تین بنیادیں بنتی ہیں, اور تیسرے سب سے بڑا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رب کو پہچان چکا ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا, یاد رکھیں. جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے شرک وہی کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا اصل کیا تھا کہ یہ جاننا کہ تمہارا رب کون ہے. نمبر 29 نمبر 29, رب وہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے. رب کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا, یعنی جو رب ہے وہی معبود ہے دوسرے لفظوں میں, اور جو رب نہیں ہے وہ عبادت کے کبھی بھی لائق نہیں ہے. نمبر 30, شیخ صاحب نے ایک آیت بیان کی ہے کہ رب کون ہے, سلام اللہ وبرکاتہ, رب اللہ تعالیٰ ہے, سلام اللہ وبرکاتہ. اس کی دلیل میں, سلام اللہ وبرکاتہ, اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے, الحمدللہ رب العالمین, سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت, قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت. اس آیت کریمہ کے چند فائدے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہے اسی ایک آیت میں پورے کے پورا دین موجود ہے, توحید الالوہیہ, توحید الربوبیہ, توحید اسماء و صفات اس ایک آیت میں موجود ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیسے؟ بتائیں کیوں اس کو,
رب سے ربوبیت,
رب سے ربوبیت کہاں سے, آیت کے کس حصے سے؟
رب العالمین.
چلیں رب سے ربوبیت, آپ پیچھے سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, الحمدللہ میں کیا ہے؟ حمد عبادت ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حمد توحید فی العبادہ ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ, الحمد عبادت ہے, اور للہ لام ملکیت کے لیے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. حمد عبادت ہے, اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے سے کہتے ہیں توحید العبادہ. اچھا, رب العالمین توحید ربوبیت بھی ثابت ہو گیا. تیرے اسماء و صفات کہاں ہے؟
رب العالمین
اللہ, اللہ کا نام نہیں ہے, یہ اسماء ہے, اور رب بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور ربوبیت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد والا فائدہ اس آیت کریمہ میں وحدت الوجود کی نفی کہاں سے ملتی ہے؟ رب العالمین سے. جزاک اللہ خیر. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ رب بھی ہے, مربوب بھی ہے, خالق بھی ہے, مخلوق بھی ہے, تدبیر کرنے والا بھی ہے, اور وہ بھی جس کی تدبیر ہو رہی ہے. کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو وحدت الوجود کا خاتمہ ایک پہلی آیت سے, جب جو قرآن جی سمجھتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ وحدت الوجود بالکل بے بنیاد ہے. اس لیے ابو جہل ابو لہب نے وحدت الوجود کے بارے میں کبھی عقیدہ نہیں رکھا. آپ جانتے ہیں ابو جہل نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ابو لہب نے کبھی نہیں کہا, کیونکہ وہ عربی تھے اور عربی زبان جانتے تھے. جب عجمی آئے اور فلسفی لوگ آئے, انہوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور اس طریقے سے وحدت الحلول بھی وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے. اور نعوذ باللہ پھر آہستہ آہستہ یہ عقیدے کا بگاڑ بڑھتا گیا, حتیٰ کہ کہنے والے نے یوں کہا, بل قلب والخنزیر الا الہنا وما اللہ الا رحم فی کنیسہ. نعوذ باللہ, کہ کتا اور خنزیر بھی ہمارا الہ ہے, نعوذ باللہ اللہ ہے, اور جو راہب ہے, جو پادری بیٹھا ہے چرچ میں عبادت کر رہا ہے, یہی ہمارا اللہ, یہ ہمارا معبود ہے, نعوذ باللہ. کیا وجہ ہے کیوں ایسا کہا؟ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کوئی جگہ اللہ تعالیٰ سے خالی نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے. جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے, پانی کا وجود نہیں رہتا, نمک کا وجود رہتا. اب نمک پانی میں ڈالیں تو نمکین پانی ہو جاتا ہے, نمک کا وجود نہیں رہتا. پانی تو نظر آتا ہے آپ کو, لیکن وہ نمک حل ہو چکا ہوتا ہے, وہ چینی حل ہو چکی ہوتی ہے پانی میں, تو اصل میں وجود ایک ہی ہے. اس کو وحدت الحلول یاد رکھیے, کفریہ عقیدہ ہے وحدت الحلول والا. الحمدللہ رب العالمین میں اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ چنے ہیں. الحمد کا لفظ ہے, اس کے ساتھ ایک دوسرا ملتا جلتا لفظ ہے, کون سا ہے؟ شکر کا. اللہ تعالیٰ نے شکر کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ شکر اللہ رب العالمین. شکر اور حمد میں کیا فرق ہے؟
حمد میں تعریف ہوتی ہے.
شکر
حمد میں تعریف.
جب آپ کسی کا شکریہ کرتے تعریف نہیں ہوتی کسی کی؟
حمد خاص سے ذکر سے شکر آپ.
الحمد کی شکر میں ایک بنیادی فرق ہے. شکر آپ کس کا کرتے ہیں؟ جو آپ کے لیے کوئی کچھ کیا ہو, کسی نے آپ پہ احسان کیا, آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ اور حمد چاہے کوئی احسان کرے یا نہ کرے, وہ حمد کا مستحق ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری کرنا, اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتی ہے, تسبیح کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حمد زبان سے کی جاتی ہے اور شکر زبان سے اور عمل سے کیا جاتا ہے. تو دونوں میں عموم اور خصوص ہے. حمد جو ہے وہ عام ہے, اس کے اندر شکر بھی آتا ہے. کس صورت میں؟ کہ ہر وقت آپ حمد اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں, چاہے اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو, آپ حمد ہی کریں گے. شکر اب کب کریں گے؟ جب اچھا وقت ہو, جب کوئی احسان ہو. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں شکر کافی نہیں ہے, حمد ضروری ہے. مخلوق کے لیے اب شکر بھی کہہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, جو شکر ہے وہ زبان سے بھی کیا جاتا ہے, دل سے بھی اور عمل سے بھی. وہ عمل آل داؤد شکر, لیکن حمد زبان سے کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے شکر عام ہے اور حمد خاص ہے. تو دونوں میں خصوص اور عموم دونوں یکساں ہیں. نمبر 31, عالم اور عالمین کی حقیقت کو جاننا. عالم کا لفظ جو ہے دنیا, ہم کہتے ہیں دنیا, مخلوقات, موجودات. عالم لفظ لے گیا علم سے, علم کہتے ہیں نشانی کو. یہ پوری کی پوری مخلوقات نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کا خالق موجود ہے, ان کا پیدا کرنے والا موجود ہے, اس لیے عالم کہتے ہیں. اور یہ انسان اپنے فطرت سے جانتا ہے, جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے, اپنے فطرت سے جانتا ہے کہ اس پوری کائنات کا کوئی خالق موجود ہے. اس لیے اس پہ جھگڑا کبھی نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں, یا اللہ تعالیٰ خالق ہے یا نہیں. ابو جہل نے بھی انکار نہیں کیا، ابو لہب نے انکار بھی نہیں کیا، سب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی اور خالق مالک بھی ہے. جھگڑا کس میں ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے یا نہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ عجب کی بات ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ معبودات صرف معبود ایک ہو، باقی سب کو چھوڑ دیں. رب تو ایک ہم مانتے ہیں، خالق رازق مالک ایک ہی ہے، لیکن کیا عبادت صرف اسی کی جائے؟ یہ ہم نہیں مان سکتے. تو عالم کی حقیقت یہ ہے کہ عالم تو اب جب جانتے نشاندہی کرتے کہ اس کا خالق صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ وجود ازلی ہے، مخلوق کے وجود کی طرح نہیں. نمبر 32، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جاننا. اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی آیتیں ہیں، کونی آیات جو اس کائنات میں موجود ہیں، کائنات کی آیات، یہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ درند ہے، یہ پرند ہے، یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ جن، یہ جتنی مخلوقات بھی ہیں، چاند سورج ہے، یہ آیات کونیہ ہے. اور ان کو جاننے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، طاقت، شان، حکمت، یہ سارے صفات ہم جانتے ہیں. اور دوسری آیات ہے آیات شرعیہ، شرعی آیات، جو جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وحی جسے کہتے ہیں. یہ آیات شرعیہ، آیات شرعیہ سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے، یاد رکھیں. اگر یہ آیات شرعیہ نہ ہوتی تو انسان بیچارہ جانوروں کی طرح ہوتا، اسے پتہ نہ ہوتا کہ میرا رب کون ہے، میں نے کس کی عبادت کرنی ہے، میں نے کیسے عبادت کرنی ہے، میرے حق میں کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. اب جانتے ہیں کہ انسان اپنے عقل کے بلبوتے پہ یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. یہ دور کی بات ہے کہ اس کا معبود کل عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی نہیں جان سکتا اپنے عقل کے بلبوتے پہ کہ یہ جو سامنے چیز رکھی ہے میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. یہ کس نے بتایا انسان کو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے؟ اس کے خالق نے. تو آیات شرعیہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور پورے کائنات کا نظام. اللہ تعالیٰ اس انسان کو خلیفہ بنایا ہے اور ایسے نہیں چھوڑ دیا. اگر خلیفہ بنا کے جانوروں کی طرح چھوڑ دیتا، کوئی وحی نازل نہ کرتا، کوئی نبی نہ بھیجتا، کوئی کتاب نازل نہ فرماتا، تو آپ دیکھیں کہ جانور میں انسان میں کوئی فرق نہ تھا. جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، زندہ رہتا ہے، مر جاتا ہے. انسان بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، زندہ رہتا ہے، موج مستی کرتا ہے، مر جاتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ انسان کو خلیفہ بنانے کی، اشرف مخلوقات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب خلیفہ بنایا اور انسان کو چنا اور عقل سے نوازا، پھر شریعت بھی نازل فرمائی، آیات شرعیہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور اس کے یہ بھی فائدہ آیات شرعیہ کا کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف نمایاں ہوتا ہے، حکمت بھی، عدل و انصاف بھی. یہ جاننا، نمبر 34، یہ جاننا کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، جس نے بھی ان کا انکار کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں یار آسمان یہی جو ہمیں نظر آتے ایک ہی ہے، 7 کہاں سے آ گئے، ہمیں تو صرف ایک ہی نظر آتا ہے. جو آپ کو ایک نظر آتا ہے یہ السماء الدنیا ہے، آپ کی رسائی یہاں تک جا سکتی ہے بس، آپ کے ٹیلیسکوپ، آپ کی ٹیکنالوجی صرف اسی آسمان تک جا سکتی ہے، اس آسمان سے 1 ملی میٹر برابر بھی آگے نہیں جا سکتی. آپ جانتے ہیں جتنی بھی انسان ٹیکنالوجی حاصل کا علم حاصل کر کے اور سائنس کا علم حاصل کر کے، علم فلک کو جان کے جتنی بھی علم موجود ہے، وہ صرف سماء دنیا کا کچھ حصہ ہے، یاد رکھیں. باقی 6 آسمان کے بارے میں انسان کچھ کبھی جان نہیں سکتا اور نہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور زمینیں بھی 7 ہیں. کچھ سائنٹسٹ نے زمینوں کو کھودا اور دیکھا، کہتے زمین تو ایک ہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ 7 کیسے ہیں. یہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی فرما دیا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. مومن کے لیے یہی فرض ہے، مومن پر یہی فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے تو آمنا وصدقنا. سائنس یاد رکھے ترقی کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سائنس کی ہر بات بھی صحیح نہیں ہوتی. سائنس کا وجود تجربے کی بنیاد پر، اور ہر تجربہ بھی صحیح نہیں ہوتا، کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے بہت غلط بات ہے کہ جو بھی سائنس کوئی چیز ایجاد کرتی ہے تو کچھ علماء دوڑ لگاتے اور کہتے یہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں موجود تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل کتاب ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. لیکن ہر نئی ایجاد کو یہ کہنا یہ قرآن میں پہلے سے موجود تھی، پھر اگر یہ ایجاد غلط ثابت ہو جائے، کل سائنس میں یہ ایجاد غلط ثابت ہو جائے، تو پھر قرآن غلط ہوا کہنا. پھر قرآن لوگ یہی کہیں گے نا، سائنس آپ نے تو یہی کہتے قرآن میں موجود 1400 سال پہلے، یہ تجربہ ہمارا غلط ثابت ہوا ہے، تو آپ کا قرآن کیا غلط ہے؟ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے، بغیر تاکید کے ہر نئی ایجاد کو یہ کبھی نہ کہا کریں قرآن مجید میں موجود ہے. نمبر 35، سجدہ عبادت ہے اور کسی کے لیے سجدہ صرف کرنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے شرک فی السجود ہے، اور یہ شرک اکبر ہے، دار الاسلام سے خارج کر دینے والا ہے. اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص سجدہ کر کے یہ کہے سبحان رب الاعلی پھر شرک ہوتا ہے، محض سجدہ کرنا ہی شرک ہے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے، ایک مستقل عبادت ہے، اس میں جو ذکر ہے وہ اور عبادت ہے، تو دو الگ الگ چیزیں. یہ ضروری نہیں کہ سجدہ وہ ہوتا ہے جس میں سبحان رب الاعلی پڑھے، ضروری نہیں کہ سجدہ عربی زبان میں اسے نہیں کہتے جس میں صرف سبحان رب الاعلی کے الفاظ پڑھے جائیں. سجدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنا سر زمین پہ رکھنا، یہ سجدہ ہوتا ہے، چاہے اس میں آپ سبحان رب الاعلی کہیں یا نہ کہیں. اور یہ سجدہ عبادت ہے، کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اور یہ کوئی اور چاہے درند ہے، پرند ہے، نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، جن ہے، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں. نمبر 36، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا ثبوت. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور یہ واضح جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور یہ محکم آیات ہیں، یاد رکھیں. اور علامہ ابن القیم نے ہزاروں کی تعداد میں دلائل بیان کیے ہیں، کچھ جمع کے تقریباً 3000 سے زیادہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. 3000 قرآن مجید سے، صحیح احادیث سے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایسے علامہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اس شریعت کے علم حاصل کرنے اور تصنیف لکھنے میں ساری زندگی گزار دی، وقف کر دی. انہوں نے بڑے پیارے انداز سے یہ دلائل بیان کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ، 3000 دلیل بھی جو لوگ نہ سمجھ سکیں اب ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے آسان کر دے، اور ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 37، جس نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ یہ بھی مانے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اور یاد رکھیں یہی ہے تقوی کی بنیاد. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی امتحان لیتا ہے، لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون. اور جو متقی پرہیزگار ہو گیا اس نے فلاح پا لی، اور جس کے تقوی میں بگاڑ پیدا ہوا اس نے سمجھ لی تقوی ہوتا کیا ہے، تو یاد رکھیں وہ ناکام ہوا ہے. اور توحید ہی تقوی کی سب سے پہلی بنیاد ہے، بغیر توحید کو سمجھنے کے کوئی بھی شخص متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں متقی وہ ہے جس نے داڑھی بڑی کی ہوئی ہے، سر پہ بڑی پگڑی ہے 6-7 کلو کی، اور شلوار اس کے ٹخنے کے اوپر ہے. ہر ایسا شخص متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ بنیادی علم جانتا ہو کہ توحید کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں. جس نے توحید کو نہیں سمجھا اور شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، چاہے ظاہراً وہ کتنے ہی متقی پرہیزگار نہ بنتا پھرے. اور اصل میں ہر مسلمان متقی ہے، یاد رکھیں، اصل میں یہ بنیادی بات ہے، ہر داڑھی والا، پگڑی والا، چخرے کو بچلوارے، حقیقتا ظاہرا وہ ہم کہتے ہیں نحسبه عند الله والله حسيبه، ہم یہ سمجھ جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ متقی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والا ہوگا، یہ مومن بندہ ہوگا، الا یہ کہ اس سے کوئی کفر یا شرک یا کوئی بدعت ظاہر نہ ہو جائے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ایسے لوگ ہیں جو داڑھی تو رکھتے ہیں، سر پہ پگڑی بھی ہے، امامہ بھی ہے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں باجماعت، پانچ وقت پہلی صف میں، چالیس چالیس حج بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبر والوں کو سجدہ کرتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں. یہ لوگ کبھی متقی نہیں ہو سکتے. نمبر 38، یہ جاننا کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کے ارکان کیا ہیں اور عبادت کی شرطیں کیا ہیں اور عبادت کی قسمیں کیا ہیں. میں ابھی بیان نہیں کرتا، سب کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے. نمبر 39، یہ جاننا کہ عبادت کی قسمیں اور ان کی دلیل کیا ہے، یہ ضروری جاننا ہے، دلیل کے ساتھ یہ عبادت کو جاننا، کیونکہ بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. العبادات توقیفیہ، یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے مشائخ سے، کہ عبادت توقیفی ہوتی ہے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت کبھی نہیں ہوتا، وہ عبادت کوئی وجود نہیں ہوتا، اور دلیل قرآن اور صحیح حدیث سے لی جاتی ہے. نمبر 40، اگر عبادت دلیل سے ثابت ہو جائے تو عبادت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے، اور اسے کہتے ہیں توحید العبادہ. اور اگر عبادت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو تو یہ عبادت نہیں، اسے کہتے ہیں بدعت. تو دونوں طرف گہرایا ہے، دونوں راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں، عبادت درمیان میں ہے. اگر عبادت کی دلیل ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے صرف کرنی ہے، یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے. اگر دلیل مل گئی، عبادت ثابت ہو گئی، کسی اور کے لیے عبادت صرف کبھی نہیں کرنی. یہاں پہ شرک کا گڑا ہے دائیں ہاتھ پہ، یہاں پہ شرک ہے، اسے بچو. اور اگر ثابت نہیں کہ عبادت نہیں ہے تو یہاں پر بدعت کا گڑا ہے، اس سے بچو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو عبادت ایک نازک چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے احکام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ 40 کے قریب فوائد تھے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد جو شیخ صاحب نے ہر ایک عبادت کو الگ الگ بیان کر کے جو دلیل بیان کی ہے، اگر اس کے فائدے بیان کریں تو 100 فائدے اس کے اندر ہے تقریباً. ایک ایک آیت جو الگ الگ بیان کی ہے، تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پریشان کروں، 100 فائدہ اور آپ پیغام سمجھیں، اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. اس بنیادی علم سے انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ توحید اور شرک کے مسائل میں کبھی آپ کو دشواری نہیں ہوگی. اور اگلے دروس میں انشاءاللہ اسی طریقے سے جب دوسرا اصل ختم کریں گے، پھر ایسے انشاءاللہ 30-40 کے قریب فوائد بیان کریں گے، اور آخر تک جب ختم کریں گے انشاءاللہ 120 کے قریب فائدہ ہوگا پورے اس کتابچے میں، کہ اس چھوٹے سے کتاب جو ہمیں کتنے پیغام ملے ہیں. دیکھنے کے لیے چھوٹا سا ایک رسالہ ہے جو عوام الناس کے لیے شیخ صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے الفاظ بالکل آسان ہیں، اگر عوام الناس سمجھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے. تھرٹی تھری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی کمال، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کمال، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ صفات ہے، اور جو صفات مخلوق میں پائی جاتی ہیں ناقص صفات ہیں، اسے دونوں مشابہت کبھی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے، مخلوق بھی عالم ہے، کہ دونوں برابر، اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ عالم ہے، علم ازل اللہ تعالیٰ کو آتا ہے، ابھی کائنات کو پیدا نہیں کیا، 50,000 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ جان چکے کیا ہونے والا ہے، انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ باہر کیا ہونے والا ہے، انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، اس کے رزق میں کیا لکھے کیا نہیں، کچھ نہیں جانتا انسان، لیکن پھر بھی عالم ہے، تو انسان کا علم انسان کی حقیقت کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ صفات الکمال ہے، مخلوق کے لیے ناقص صفات ہیں، اور جو لوگ منکرین صفات ہیں وہ اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے اور یہ انسان بھی عالم ہے تو پھر بات تو برابری کی ہو گئی، یہ شرک ہم اس کو نہیں مانتے، اور اس شرک سے بچتے بچتے منکرین صفات ہوتے ہوتے بتوں کی عبادت کر، اور قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، آستانوں کی عبادت ہو رہی ہے، قبروں کی عبادت ہو رہی ہے، تو ایک گڑے سے بچنا چاہتے تھے، راہ راست سے ہٹے، اس سے بڑے گڑے میں گر گئے، شرک سے بچنا چاہتے تھے اور شرک میں، شرک اکبر میں جا کے گھس گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جس نے حق کو چھوڑا اس کے اللہ تعالیٰ نے باطل کو آسان کر دیا، کیونکہ وہ حق نہیں چاہتا، جو حق چاہتا ہے تو حق راستے پہ چلتا ہے، اور جو حق نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر جس پر وہ چلنا چاہتا ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے یاد دلایا، کوئی سوال؟ جی ہاں، بزرگوں کا یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ پہلے علم حاصل کرو، پھر اس پہ عمل کرو، پھر تبلیغ کرو. جی ہاں، بات درست ہے کہ علم سب سے پہلی بنیاد ہے، اس کے بعد عمل ہے، اس کے بعد پھر دعوت تبلیغ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعوت کے لیے نکلو، علم وہیں جا کے حاصل کرو. یہ بات بے بنیاد ہے، کیونکہ وہ کون سا علم ہے جو آپ نکل کے سمجھنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں دعوت کے لیے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، کورے ہیں، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ کورے ہیں، جاہل جا رہا ہے جاہل کے پاس، کیا بنے گا؟ جہالت پھیلے گی یا علم پھیلے گا؟ جہالت ہی پھیلے گی میرے بھائی. جب عالم جاتے جاہل کے پاس تو جاہل بھی عالم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے بنیاد علم ہے، اس کی دلیل سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہو چکے ہیں خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے لوگوں کی جن پہ یہ چار صفات پائی جائیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. کیا بغیر علم کے کوئی شخص ایمان لے کے آ سکتا ہے؟ کوئی شخص بغیر علم کے ایمان لا کے آ سکتا ہے؟ بغیر علم کے ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے علماء نے جب تفسیر کی سورہ عصر کی تو ایمان کی جگہ لکھا علم، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہے علم ہے، اور علم انسان کو علم دو طرح کا ملا ہے، ایک فطر علم اللہ تعالی نے انسان کے اندر ڈال دیا ہے، جس کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ کسی کی دروازے کو دستک دو، اور فطرت پہ ایک باطن چیز ہے اور ایک ظاہری چیز ہے. یہ علم جو ہے، اس کی مثال میں ایک ایک دیتا ہوں. جو باطنی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، یہ فطرت سے انسان جانتا ہے. اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو آج ہم لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اس لیے کہ لوگ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اپنی فطرت سے دور ہو چکے ہیں، وہاں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو جہل کو یہ نہیں کہا تھا کہ ابو جہل تم یہ بھی عقیدہ رکھو، یہ بھی یقین کرو تمہارا رب کوئی ہے جو تمہارا خالق ہے، ہرگز نہیں کہا. کوئی مجھے ایک دلیل دکھا دے قرآن سے یا حدیث سے. لیکن یہ ضرور فرمایا اور بار بار فرمایا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، ان بتوں کی عبادت نہ کرو. تو علم سب سے پہلی بنیاد ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس پہ عمل بھی کیا. جب عمل بھی کر لیا, کیونکہ علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں. مثال ہے یہودیوں کی, اور جس نے بھی علم حاصل کر کل کے عمل نہیں کیا وہ یہودیوں کی طرح ہے, مغضوب علیہم, نعوذ باللہ من الخذلان. اور جس نے عمل کیا اور علم حاصل نہیں کیا, صرف عمل کرنا چاہتے ہیں چلیں جی نکلیں, ان کی ضرورت نہیں, علم حاصل کر ہی لیں گے. ان کی مشابہت ہے نصارہ سے, عیسائیوں سے. ولبالین, یہ گمراہ ہے, بالین ہے. تو جب تک علم اور عمل دونوں نہیں ہوتے آپ صراط مستقیم پر چل نہیں سکتے. صراط مستقیم سے یہودی بھی نکل چکے ہیں, عیسائی بھی نکل چکے ہیں, دونوں غیر مغضوب علیہم وہ دونوں بالین ہیں. جو ان دو صفات سے قبیحہ سے بچنا چاہتا ہے تو علم بھی حاصل کر اس پہ عمل بھی کرے, ایک کا کام نہیں ہے, دونوں ضروری ہے. اس لیے میں نے یہی بات بیان کی ہے, شیخ صاحب نے جیسا یہی بات بیان کی ہے کہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ ان چار مسائل کو جانے. ابھی رسالے کے سب سے پہلا مقدمہ پہلے صفحے میں ان چار مسائل کو جاننا فرض ہے ہر مرد اور عورت پر, ہر مسلمان پر. علم, پھر عمل, پھر دعوت تبلیغ, پھر صبر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, یہ دعوت تبلیغ ہے, وتواصوا بالصبر. یہاں پہ لفظ نہیں ہے کہ جا کے حق کی تبلیغ کرو, وتواصوا, اور تواصوا ہوتا ہے تفاعل سے, دونوں جانب سے. آپ اپنے مسلمان بھائی کو آگاہ کریں گے اور نصیحت کریں گے, اور مسلمان بھائی آپ کو نصیحت کرے گا, یہ تفاعل ہوتا ہے, یہ تناسخ ہوتا ہے, اور اسے کہتے ہیں تواصل, دونوں جانب سے. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی جانب کام کرتا رہتا ہے اور دوسرا جانب سوئے رہتا ہے, یہ بنیاد علم سے دوری ہے اور بے وقوفی ہے. اکثر لوگ اس علم سے غافل ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم علم وہاں پہ جا کے حاصل کریں گے, ان کی جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ کون سے علم حاصل کرنا جانتے ہیں, کون سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ علم دو قسم کا ہوتا ہے, علم المسائل اور علم الفضائل. علم الفضائل کی یہ جاننا کہ توحید کی کیا فضیلت ہے, لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے, یہ جاننا, یہ علم الفضیلت ہے. اور یہ جاننا کہ لا الہ الا اللہ مفہوم کیا ہے, یہ علم المسائل ہے. یہ جاننا کہ نماز کی کیا فضیلت ہے, طہارت کی کیا فضیلت ہے, کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ رکھا ہے نماز پڑھنے والوں پر, یہ علم الفضیلت ہے. اور نماز کیسے ادا کی جائے, طہارت کیسے کی جائے, یہ علم المسائل ہے. اسی طریقے سے روزہ, زکوٰۃ, حج. جب تک آپ کو پتہ نہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے تو اس فضیلت جاننے کا کوئی کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں. جب تک آپ نماز پڑھنا جانے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو نماز کی فضیلت جانے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ جو علم المسائل اہم من علم الفضائل, یہ بنیادی بات ہے. اور جو علم اللہ تعالیٰ نے ظاہری ہر انسان کو دیا ہے, میں نے مثال دی تھی چھوٹے بچے کی, نو مولود کی, جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے, وہ روتا ہے. کس نے کہا رو؟ اگر بچہ نہیں روتا تو ہم ڈاکٹر سے پکڑ کے الٹا کر کے مارتے ہیں. جانتے کیوں مارتے ہیں؟ اگر وہ ہاں جی مارتے ہیں, الٹا کر کے اس کو مارتے ہیں, پیٹ پہ مارتے ہیں, اس کو رلاتے ہیں رو. کیوں؟ کہ اس کی سانس کی نالیاں بند ہوتی ہیں, رونے سے وہ کھل جاتی ہیں اور سانس لیتا ہے بچہ. جو روتا نہیں ہے وہ ہلاکت کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور بچے کبھی کبھی مر بھی جاتے ہیں, تو اسے ہم رلاتے ہیں اس کو. تو رونا اس کا بنیاد علم ہے. اے بچے پیدا ہوتے جا کے رو, یہ دنیا کی حقیقت ہے, دنیا میں روتے رہو گے. صرف وہ بچیں گے جو اس دنیا کی حقیقت کو جانیں گے. اور حقیقت کو دیکھیں, جو دنیا کی حقیقت کو نہیں جان سکا وہ روتے ہی رہتے مرتے دم تک. اور دوسری مثال میں نے دی تھی, جب بچہ اپنی ماں کی طرف, جب اس کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور وہ دودھ پیتا ہے, اس بچے کو کس نے تعلیم دی کہ آپ نے دودھ کو چوسنا ہے؟ اگر ماں اور باپ سر زندگی لگا دیں ایک بچے کو سمجھانے کے لیے آپ نے چوسنا ایسے ہے, تو اللہ کی قسم کبھی زندگیاں فنا ہو جائیں گی, لیکن اس کو یہ تعلیم نہیں دے سکتی. دنیا کے سب سے بڑے پروفیسر کو لے کے آئے اور کہا اس بچے کو سمجھاؤ کس نے کیسے دودھ پینا ہے، اللہ کی قسم اور عاجز ہو جائے گا. تو اس بچے کو یہ علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ بنیادی علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے. دوسرا علم ہے جو ضروری ہے جو انسان کو حاصل کرنا ہے، وہ علم المسائل علم الفضائل ہے، اور اہمیت زیادہ علم المسائل کی. علم الفضیلت بعد میں آتی ہے. جو انسان سمجھ لے نماز کیسے پڑھنی ہے، جو انسان سمجھ لے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، پھر اسے بتاؤ یار جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا یہ گناہ ہے، جو زکوٰۃ دیتا اس کا یہ ثواب ہے. جو شروع سے جانتا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ زبان سے پڑھتا ہے وہ قبر کو جا کے سجدہ کرتا ہے. ارے ان کو ضرورت ہے کہ سمجھاؤ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کہتے نہیں جی یہاں پہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے. ان کو صرف جاننے دے فضیلت کیا ہے، خود ٹھیک ہو جائیں گے. سبحان اللہ، یہ کہاں کی فقہ ہے، یہ کہاں کی سمجھ ہے؟ جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں سمجھے گا کہاں. اور میں ان لوگوں کو جن کی دعوت کے یہ طریقہ ہے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کٹھن راستے کو چھوڑ دیں. اگر دعوت تبلیغ کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو جسے جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے تھے. مشرق سے مغرب تک صحابہ کرام نے سفر کیا اور گئے. کیا یہ لے کے گئے تھے کہ نماز اچھی پڑھا کرو، توحید اچھی ہے زبان سے کلمہ پڑھو، یہ چیز لے کے گئے تھے؟ یہ بنیادی باتیں تھیں؟ یا سب سے پہلے گئے کلمہ بھی پڑھوایا، اسلام میں داخل بھی ہوئے لوگ اور انہیں اچھی طریقے سے کلمہ توحید کی سمجھ بھی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ توحید کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے؟ توحید اور سنت کسے کہتے ہیں؟ یہ علم وہاں پر اس طریقے سے انہوں نے پھیلایا. آج اگر کوئی شخص دعوت علم کا کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے علم حاصل کرے، اس پہ عمل کرے اور دعوت علم اپنی استطاعت کے مطابق. فاتقوا اللہ ما استطعتم، علم حاصل کیا آپ نے، عمل علم بھی استطاعت کے مطابق، جو بنیاد ہے سب سے پہلے. یعنی کوئی شخص ہے وراثت کے مسائل پڑھ رہا ہے اور یہ جانتا ہی نہیں کہ نماز کے ارکان کیا ہے، تو کہیں گے میرے بھائی پہلے یہ تو جانو کہ نماز کے ارکان کیا ہے، وراثت کے مسائل نہیں سمجھو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. جب وارث بنو گے تب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی عالم کو مسئلہ حل کر دے گا، لیکن تمہاری نماز کون درست کرے گا؟ یعنی جب کوئی ترکہ چھوڑ کے جاؤ گے نا تو وہ حل ہو جائے گا، لوگ ہیں پیچھے حل کرنے والے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں جاؤ تمہیں پتہ ہی نماز کیسے پڑھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ یہ علم تو مجھے آتا ہے لیکن یہ علم تو آتا نہیں. اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا کا کوئی علم حاصل کر لے اور اس میں ماسٹر بن جائے یا پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی بھی دنیا کا علم ہے، لیکن دین کی بنیادی علم اس کے پاس نہیں ہے، کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے لوگ ہیں جو وضو کرنا نہیں جانتے، وضو پروفیسر ہے، وضو کرنا نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بلغوا عنی ولو آیہ، یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس میں یہ مطلب نہیں کہ جاؤ اور دعوت تبلیغ کرو اپنی مرضی سے. اس کا مطلب یہ ہے بلغوا عنی ولو آیہ، اس آیت کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، یعنی اس کا علم حاصل کرو، اس پہ عمل کرو اور اس کی دعوت دو سمجھنے کے بعد. یعنی اس کی مثال ویسے وہ اقیم الصلاۃ، تو کوئی شخص آ کے فجر کی نماز تین رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ کے بندے تین رکعت کیوں پڑھی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اقیم الصلاۃ، میں نے تو عمل کیا اس پہ. کیا اقیم الصلاۃ کیا عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا تو ہے، لیکن کیا صحیح طریقے سے عمل کیا؟ نہیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت فجر کی نماز بیان کی کہ دو رکعت سے پڑھی جاتی ہے. تو ہر چیز کو ظاہری نہیں لے کیا جاتا. بلغوا عنی ولو آیہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جاؤ اور اپنی مرضی سے دعوت تبلیغ کرتے رہو اور جو مسئلہ آپ کو پتہ ہی نہیں، یعنی آپ جاتے ہو لوگ قبر کا طواف کر رہے ہیں، آپ باہر انتظار کر رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں، چلیں جی مسجد کی طرف چلیں، چلیں جی ہمارا درس ہو رہا ہے، ہمارے علماء آئے ہیں تو آپ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. وہاں سے قبر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، درس کو سنا، عصر کی نماز پڑھی، بیان ہو بیان بھی سنا، چلے گئے، کیا فائدہ ہوا ان کا؟ جب ان کی نماز ہوئی نہیں، جب نماز اللہ تعالیٰ کو قبول کی ہی نہیں، تو نماز کے بلانے پہ فائدہ کیا ہوا مجھے بتائیں؟ اور اگر یہ شخص اسی چیز میں مر جاتا ہے، قبر کا طواف کرتے کرتے میں نے اسے بلایا ہے، مسجد میں جا کے بٹھایا، بیان سنیا، اس کے بعد یہ شخص باہر نکلا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن، اس سے تو سوال ہوگا جو ہوگا، مجھ سے پوچھے گا کیا تم نے توحید کی دعوت دی تھی؟ یہ شخص شرک پہ مرا ہے، اسے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فتنہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ جواب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ فتنہ اس وقت پیدا کیوں نہیں ہوا جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب کے خلاف جنگ کی، برابر کی جنگ کی؟ فتنہ تو اس میں ہوتا ہے جو مشرکین کو دیکھ کے خاموشی اختیار کرے، وہ فتنہ تو اشد من القتل، مفسرین فرماتے ہیں کہ فتنہ کا مطلب شرک ہے یہاں پہ، کہ قتل کرنا بھی فساد ہے لیکن شرک اس سے بڑا فساد، بڑا فتنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شرک کا نام ہی فتنہ رکھ دیا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ پورے معاشرے میں شرک پھیلتا رہے اور ہم لوگ بیٹھے رہے یار فتنہ پیدا ہوتا ہے، ہم جانتے کہ قبر کا طواف اچھا نہیں ہے، حرام ہے، اور ان کے اچھے لوگ ہیں نا، ان کے اچھے وہ کہتے ہیں شرک ہے، سب نہیں مانتے شرک ہے، قبر کا طواف سب نہیں مانتے شرک ہے، وہ کہتے ہیں یار بیچارے اچھے لوگ ہیں، دیکھیں گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، جس اللہ کے گھر میں قبر موجود ہے جس کا طواف ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اگر قبر پہلے ہے اور اللہ کا گھر بعد میں بنا ہے تو اس الگ گھر کو توڑ دو وہاں پہ، اور اگر اللہ کا گھر پہلے ہے اور قبر بعد میں بنے تو قبر کو نکال دو، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ جا کے اپنا سر اندر داخل کر دیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں دعوت تبلیغ کا جو بنیادی ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ ادعو لسی ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. ہم کہاں شروع کرتے ہیں؟ پیچھے سے، جدال سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ، اس لیے پھر مار بھی پڑتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لوگ نفرت بھی کرتے ہیں، پہلے اسٹیپ سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ حکمت یہ نہیں کہ وہاں پر جا کے ہاتھ پکڑو گے، قبر کا طواف شرک ہے، وہاں کون چھوڑے گا آپ کو؟ حکمت اس میں ہے کہ اس شخص کو بلاؤ، ایک کپ چائے کا پلاؤ اگر پلانا چاہتے ہو تو، سخاوت بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، دوستوں کو بہت چائے وغیرہ پلواتے رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کر کے دیکھ لیں، اسے بٹھاؤ، اسے پوچھو کہ آپ مجھے بتائیں کہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے پاس تین جواب ہیں، چوتھا ہے نہیں، یا جانتا ہوں کیا ہے یا نہیں جانتا ہوں، یا شرک کا مطلب یہ ہے، بتا دے گا آپ کو، یا آپ بتائیں گے شرک کسے کہتے ہیں؟ کہتے بتوں کی عبادت کو، جواب غلط ہے، تو وہ بتائے گا کہ کیا ہے، مجھے بتائیں، آپ نے بتانا ہے پھر کیا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں، میں تو یہ جانتا ہوں توحید کی فضیلت کیا ہے بس، مجھے کیا پتا شرک کسے کہتے ہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ شرک کہتے بتوں کی عبادت کا نام ہے بس، میں تو اتنا جانتا ہوں، اور یہ غلط ہے، اسے سب سے پہلے علم ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے، جب آپ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں آپ کے لیے عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، دعوت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ایک اور بات بھی ہے، جو لوگ نکلتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کے جاتے ہیں، جس جگہ سے وہ نکلتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اچھے اچھی پوسٹوں والے بھی ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، ایک کلرک ہے اور دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس نے جانا ہے چار مہینوں کے لیے، نام لکھوا لیا، جس سیٹ پہ وہ بیٹھا ہے وہ رشوت نہیں لیتا، لوگ اچھے ہیں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں جانتا ہوں، اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں، عمل کے لحاظ سے رشوت نہیں لیتا، اور آفس جتنے بھی ساتھی کمرے میں بیٹھے ہیں ان کو بھی رشوت نہیں لینے دیتا، چار مہینے کے لیے جانا ہے، نام لکھوا لیا، یہ صاحب چار مہینے کے لیے گئے ہیں، پیچھے کتنا فساد ہوا، کتنے لوگوں کو پریشانی دشواری ہوئی، ان کے جانے کے بعد ڈبل رشوت لینے لگے لینے والوں نے، تو آپ نے اپنی اچھی جگہ کیوں چھوڑی؟ بھائی دعوت تبلیغ کے لیے لوگ بےچارے مستحق ہیں، ان کی طرف جانا بہت ضروری ہے، تو میرے بھائی جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں پر کوئی اور نہیں ہے، ملتان والے لاہور جا رہے ہو، لاہور اور ملتان جا رہے ہیں، میرے بھائی تو لاہور میں رہ کر یہ کام کریں کیا مشکل ہے؟ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرو، اور ملتان والے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کریں، اپنی اس اچھی سیٹ کو چھوڑ کے ان درندوں کے حوالے کیوں کر کے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، اور چار مہینے کے لیے؟ تو یاد رکھیں، کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے جی. نہیں نہیں، بیوی بچے ساتھ نہیں جاتے، بیوی بچے چار مہینے کے لیے کہاں جائیں گے بےچارے؟ یہ کچھ شیر پہ جا رہے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، بیوی بچے ساتھ نہیں جاتے، اکیلے جاتے ہیں، اور چار چار مہینے لگاتے ہیں، ایک ایک سال لگاتے ہیں جی. ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے لیے علم حاصل کرو اور علم ان تک پہنچاؤ. یہ ہماری بھی غلطی ہے، ہمارے بھی کوتاہی ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں سوتے رہتے ہیں، یہ علم حاصل کرتے نہیں. علم حاصل کریں، اچھے لوگوں کی طرف جائیں، ان سے بات کریں، سنتے ہیں جی. جی ہاں، استعمال کریں، علم حاصل کریں، ان تک پہنچائیں. وہ کہتے بھی ہماری غلطی نکالیں. میں اب ساتھی سے پوچھتا ہوں، مجھے تین غلطیاں نکال کے دیں اس جماعت کی، تین غلطیاں.
عقیدے کا بگاڑ.
ہاں،
عقیدے کا بگاڑ.
کیا بگاڑ ہے عقیدے کا؟
توحید عبادہ کے اندر بگاڑ ہے.
اچھا، توحید عبادہ کو نہیں جانتے،
ٹھیک ہے.
اشعری عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدے میں آ گیا، ٹھیک ہے. دوسرا،
اور اندھی تفسیر ہے
جی.
مسائل کی طرف نہیں جاتے،
مسائل کی طرف نہیں جاتے، میں بیان کر چکا. اس کے علاوہ تین بتائیں.
اندھی تقلید.
اندھی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور بدعت،
بدعت کا علم ان کو نہیں. صحیح. تو انشاءاللہ جب درس ہوگا تو میں 40 کے قریب بیان کروں گا انشاءاللہ. اس کا درس ہوگا تفصیل سے انشاءاللہ. 40 غلطیاں ہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں. دلیل کے ساتھ انشاءاللہ ان کی کتابوں سے بیان کریں گے انشاءاللہ، رمضان کے بعد انشاءاللہ. رمضان کے بعد بچہ شیطان کے کاٹنے سے روتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب رکھا ہے بچے کے رونے کے لیے، وہ سبب ہے. جب شیطان کاٹنے میں تھوڑا دیر کرتا ہے تو پھر ہم اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. بچے کو رونا ضروری ہوتا ہے. غیر مسلم کو قرآن مجید کا عربی نسخہ نہیں دے سکتے. عربی نسخہ جس کو قرآن کے الفاظ ہیں صرف قرآن کے، وہ نہیں دے سکتے. لیکن جو تفسیر ہے اس میں انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے، اور قرآن بھی بیچ میں کچھ لکھا ہوا ہے، تو آپ وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں، وہ دے سکتے ہیں. رمضان المبارک میں انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یہاں پہ انشاءاللہ پروگرام ہوگا. سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.